جمعرات 19 مارچ کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ صدر کا سلام. پاکستان میں سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے منحرف کارکن سولت مرزا کے پراسرار طور پر جاری ہونے والے بیان کے بعد ایک تجزیہ کار کا انتباہ.
کراچی میں ایک بدمنی کی آگ پھیلتی ہے تو الٹیمیٹ لوزر صرف ایم کیو ایم صرف پیپلز پارٹی نہیں ہوگی بلکہ الٹیمیٹ لوزر اس ملک میں جمہوریت ہوگی.
اس کی تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے کارکن سولت مرزا کی پھانسی کی سزا وزارت داخلہ نے 72 گھنٹوں کے لیے مؤخر کر دی ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ طبی بنیادوں پر کیا گیا ہے.
صرف شاہد حامد کا نہیں, کئی اور گھناؤنے جرائم کبھی وہ اکیوز تھا, اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ اسے پھانسی دی جائے. سو یہ فیصلہ رات گئے لیٹ ہوا.
اس سے قبل گزشتہ شب سولت مرزا کا ایک ویڈیو پیغام منظر عام پر آیا تھا جس میں انہوں نے الطاف حسین سمیت جماعت کی اہم قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے تھے. اس اعترافی بیان کی ریکارڈنگ کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کے جواب میں صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے کہا,
سیلفی میں تصویر کھینچی گئی ہے اور یہ ویڈیو ڈیتھ سیل کی ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی انکوائری کا میں نے حکم دیا ہوا ہے, جب انکوائری ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آیا یہ واقعی ڈیتھ سیل سے ہی یہ ویڈیو لی گئی.
دوسری جانب پاکستان میں وزارت داخلہ کی درخواست پر پھانسی کے ایک اور مجرم شفقت حسین کی سزا پر بھی عمل درآمد روک دیا گیا ہے. بدھ کے روز شفقت حسین کے اہل خانہ نے ایک مرتبہ پھر کم عمری کی بنیاد پر ان کی سزا معاف کرنے کی اپیل کی تھی. اس فیصلے پر شفقت کے بھائی منظور حسین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے.
ابھی نہ پاکستان حکومت پہ اور نہ پاکستان عدلیہ پہ, نہ سندھ حکومت پہ, نہ جناب, میں بہت امید ہے اور انشاءاللہ امید قائم رہے گی اور امید اللہ پہ, اور اسی طریقے امین صاحب ملتا رہے گا اور ملے گا انشاءاللہ, امید اللہ پہ.
ادھر اقوام متحدہ نے پاکستان میں دسمبر 2014 کے بعد سے سزائے موت کی بڑھتی ہوئی تعداد اور رفتار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. تفصیل سارہ حسن سے.
اقوام متحدہ نے دہشت گردی کے علاوہ عام مقدمات میں سزا پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کے حالیہ حکومتی فیصلے پر تنقید کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ 21ویں صدی میں سزائے موت جیسی سزا کی کوئی جگہ نہیں. اقوام متحدہ کے 160 سے زیادہ رکن ممالک ایسے ہیں جو یا تو موت کی سزا پر مکمل پابندی عائد کر چکے ہیں یا پھر وہاں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس بنا پر اقوام متحدہ نے پاکستان پر بھی زور دیا ہے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے سزائے موت پر پابندی بحال کرے.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی ایک تازہ رپورٹ میں دولت اسلامیہ پر عراق میں یزیدی اقلیتوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا ہے. ثنا گلزار.
اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے مطابق عراق کا یزیدی اقلیتی فرقہ قتل, تشدد, اغوا, جبری مذہب کی تبدیلی, بچوں کی جبری بھرتیاں اور جنسی غلامی جیسے مظالم کا شکار ہوا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس دولت اسلامیہ کی شمالی عراق میں پیش قدمی کے دوران یزیدیوں کو نشانہ بنانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس قدیم عراقی آبادی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اس رپورٹ میں عراقی افواج اور شیعہ ملیشیا کی ظالمانہ کارروائیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے.
تیونس کے وزیر اعظم حبیب اسید نے کہا ہے کہ گزشتہ روز عجائب گھر پر ہونے والے حملے میں مارے جانے والے ایک حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے. لبیدی نامی یہ شخص پہلے سے ہی خفیہ داروں کو مطلوب تھا. عجائب گھر پر حملے میں غیر ملک سیاحوں سمیت 23 افراد ہلاک ہوئے تھے. وزیر اعظم حبیب اسید کا کہنا ہے کہ تیونس کے حکام دیگر ممالک کی مدد سے ان دونوں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم تحقیق کر رہے ہیں, فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ تھا. مسٹر لبیدی سیکیورٹی کے اداروں کو مطلوب تھا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی خاص مقصد لے کر آیا تھا. یہ تھے تیونس کے وزیر اعظم حبیب اسید کے الفاظ. یمن کے شہر عدن کے ہوائی اڈے پر سابق صدر علی عبداللہ صالح کی حمایتی پولیس کے حملے کے بعد وہاں سخت لڑائی جاری ہے. موجودہ صدر منصور ہادی کی حمایتی فوج نے جوابی حملہ کیا ہے جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 10 حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے. جنوری میں حوثی شیعہ باغیوں نے دارالحکومت سنا میں صدارتی محل پر قبضہ کر کے صدر ہادی کو ان کے گھر پر نظر بند کر دیا تھا. ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اورنگ اٹان خود کو بڑا اور طاقتور ظاہر کرنے کے لیے اپنی آواز تبدیل کرتے ہیں. امبر شمسی.
ایکسپیریمنٹل بایولوجی نامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بندروں کی نسل سے تعلق رکھنے والے اورنگوٹانگ اپنی آواز کو جان بوجھ کر تبدیل کرتے ہیں. اور اس کے لیے آواز نکالتے وقت وہ اپنے ہاتھوں سے منہ کو مخصوص انداز میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ جانور ایسا تب کرتے ہیں جب وہ اپنے قریب خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اس خطر سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے اور خود کو زیادہ بڑا ظاہر کرنے کے لیے وہ بڑی اور پر اثر آواز نکالتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی ہے، پھانسی سے قبل ویڈیو کا معمہ، تحقیقات کا حکم، اور ہماری پہلی خبر بھی یہی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک دور افتادہ اور انتہائی سیکیورٹی والی مچ جیل میں پھانسی کی سزا کے منتظر سولت مرزا کے اعترافی ویڈیو بیان کی ریکارڈنگ کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس اعترافی بیان کے آنے کے بعد ایوانی صدر نے سولت مرزا کی سزائے موت کو مؤخر کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی سزائے موت کو خرابی صحت کی بنا پر مؤخر کیا گیا۔ سولت مرزا کو 15 برس قبل پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور آج صبح اس سزا پر عمل درآمد ہونے والا تھا۔ پھانسی سے چند گھنٹے قبل مقامی ٹی وی چینلز پر سولت مرزا کے نشر ہونے والے انٹرویوز کے بعد بہت سے قانونی سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کے پس پردہ کوئی سیاسی مقاصد ہیں۔ اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، مگر پہلے تحقیقات کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹے سے محمد کاظم۔
سولت مرزا کو آج 5:30 بجے بلوچستان کی تاریخی جیل مچ میں پھانسی دی جانی تھی، لیکن پھانسی کی سزا پر عمل درآمد سے 5:30 گھنٹے قبل پاکستانی نیوز چینلز پر ان کا ریکارڈ شدہ اعترافی ویڈیو بیان چلنا شروع ہو گیا، جس میں انہوں نے متحدہ کمیونٹی کی قیادت پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن افراد کے قتل میں ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے انہیں ایم کیو ایم کی قیادت کے کہنے پر قتل کیا گیا۔
تو باور غوری صاحب کے گھر پہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا، ہم چار بندے تھے، میں تھا، راشد اختر تھے۔ تو وہاں پہ بابر غوری نے الطاف حسین سے بات کروائی تھی۔ الطاف حسین صاحب نے مطلب بابر غوری کو ذریعے پھر ہم لوگ کہ کے سی کے ایم ڈی کو مارنا ہے۔
انہوں نے اپیل بھی کی کہ انہیں کراچی میں قیام امن کے لیے بعض اہم باتوں کے انکشاف کے لیے موقع فراہم کیا جائے۔ اس بیان کے 2 گھنٹے بعد ایوان صدر سے سولت مرزا کی سزائے موت پر عمل درآمد کو 72 گھنٹے کے لیے مؤخر کرنے کا حکم مچ جیل کو موصول ہوا، جس کی سپرنٹینڈنٹ جیل مچ اسحاق زہری نے تصدیق کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ سولت مرزا کے اعترافی بیان کی ریکارڈنگ مچ جیل میں نہیں ہوئی۔ اگر اعترافی بیان مچ جیل میں ریکارڈ نہیں ہوا تو پھر اس کی ریکارڈنگ کہاں ہوئی ہے؟ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔
ابھی انکوائری کا میں نے حکم دیا ہوا ہے، جب انکوائری ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آیا یہ واقعی ڈیتھ سیلز سے ہی اس کی تصویر لی گئی، آیا ڈیتھ سیل سے ہی یہ ویڈیو لی گئی، یہ تو انکوائری کے بعد پتا چلے گا۔
اس ویڈیو میں سولت مرزا صحت مند دکھائی دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے قومی اسمبلی میں جو بیان دیا اس کے مطابق سولت مرزا کی پھانسی کی سزا کو بلوچستان حکومت کی اس اطلاع کے بعد مؤخر کیا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، جس کی تصدیق بلوچستان کے وزیر داخلہ نے کی۔ لیکن جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ جیل کے ڈاکٹر نے پانسی سے قبل سولت مرزا کو صحت مند قرار دیا تھا تو ان کا کہنا تھا،
دیکھیں جب کوئی اس طرح ڈیتھ رو میں ہوتا ہے تو میں اور آپ ہوں بھی تو شاید ہم بھی انکانشیس ہو جائیں، تو وہ انکانشیس تھا رات کو، تو اس کے لیے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو انفارمیشن ضرور پرووائڈ کی، جو ڈیسیجن آیا وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آیا۔
سولت مرزا کی پانسی کی سزا مؤخر ہونے کے بعد مچ میں موجود ان کے رشتے داروں کو سخت سیکورٹی میں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آئیے اب اس خبر کے پس منظر اور آئندہ کے ممکنات اور مضمرات پر بات کریں۔ ہم نے رابطہ کیا کراچی میں اردو سروس کے مدیر عامر احمد خان سے، اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ سولت مرزا کی پھانسی آخری وقت پر ملتوی، ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر چھاپا اور درجنوں مشتبہ افراد کی گرفتاری ایم کیو ایم کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے مترادف تو نظر آتی ہی ہے، مگر کیا بات اس سے بھی آگے جائے گی؟ عامر احمد خان
مپرا، یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ گھیرا ایم کیو ایم کے بطور ایک سیاسی جماعت اس کے خلاف تنگ ہو رہا ہے یا اس کے اندر موجود جرائم پیشہ افراد کے خلاف تنگ ہو رہا ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. ابھی تک جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے یا جن کو برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے پاکستان رینجرز نے 90 سے، جو سزا یافتہ مجرم تھے، وہ سزا یافتہ مجرم تھے جن کا سیاست میں براہ راست ہم نے کبھی کوئی نام جو ہے وہ نہیں سنا. لیکن سولت مرزا کے ویڈیو پیغام نے تاثرات کی حد تک صورتحال ضرور بدل دی ہے، اور تاثرات کی حد تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اس کی قانونی پیچیدگیوں کا صحیح طرح سے علم نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی پھانسی لگنے سے چند گھنٹے پہلے ایسے حالات کے اندر کوئی بیان جاری کرتا ہے جن کے بارے میں حکومت کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور کب جو ہے وہ جاری کر دی گئی، اور اس کے خلاف بلوچستان کی حکومت نے تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے. تو وہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس طرح کے بیان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے یا کیا ہو سکتی ہے. تو لیکن جو تاثرات کی حد تک جو ابھی اس وقت جو صورتحال بنی ہے سولت مرزا کے بیان کے بعد، وہ تو ایک طرح کا خدشہ پایا جاتا ہے پورے شہر کے اندر یہاں پر کراچی میں، کہ جس چیز کو کراچی والے تقریباً یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہوئے تھے کہ ہاں یہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی ہے، وہ کہیں سیاست کی بھیڑ نہ چڑھ جائے، وہ سیاست کی وجہ سے یا سیاسی غلطیوں کی وجہ سے حکومت کی بھی اور سیاسی جماعتوں کی بھی، وہ اپنی پٹڑی سے اتر نہ جائے.
ایم کیو ایم کی جو سربراہ ہیں الطاف حسین، ان کے سلسلے میں وزیر داخلہ نے برطانوی ہائی کمیشن سے ملاقات کی خاص طور پر، تو کیا اب یہ واقعی نظر آتا ہے کہ الطاف حسین کے خلاف ڈاکٹر فاروق اور منی لانڈرنگ جیسے جو کیسز ہیں ان میں پاکستان اب تعاون کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہے؟
پاکستان کے اوپر دباؤ تو بہت عرصے سے ہے ماپارا برطانوی حکومت کی جانب سے کہ وہ تعاون کرے. بالخصوص برطانوی حکومت کو دو ایسے اشخاص سے سوالات کرنے کی ضرورت ہے، ان سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے مطابق پاکستانی اداروں کی تحویل میں ہیں اس وقت. لیکن آج جو وزیر داخلہ کا بیان ہے اسے ہمیں یہ بالکل اندازہ نہیں ہو سکتا یا ہوا کہ انہوں نے اس سلسلے میں بھی برطانوی ہائی کمشنر سے کوئی بات کی ہے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے الطاف حسین کی نازیبہ گفتگو یا انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں رینجرز کے بارے میں، غیر مناسب طریقے سے جو انہوں نے بات کی ہے، اس کے بارے میں ضرور تبادلہ خیال ہوا ہے ہائی کمشنر سے، لیکن اس سے بڑھ کے اس ملاقات کی تفصیل جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دباؤ ایک بڑے عرصے سے پاکستان حکومت پر ہے کہ وہ برطانوی حکومت سے تعاون کرے.
کراچی سے یہ تھے اردو سروس کے مدیر عامر احمد خان. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ سولت مرزا کو 15 قبل سزائے موت دی گئی. اب آخری وقت میں ان کا ایک ویڈیو بیان آنے کے بعد ان کی سزا کا مؤخر ہونا مانی خیز تو نظر آتا ہی ہے، مگر کیا اس کے پس پردہ کوئی محرکات بھی ہو سکتی ہیں؟ یہ بات کی ہم نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر سے.
دیکھیے مقصد تو بڑا واضح ہے، سولت مرزا نے جو اپنی لیٹسٹ ویڈیو سٹیٹمنٹ میں جو باتیں کہی ہیں وہ اکثر باتیں نئی نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی تھی جو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھی تھی، اور کچھ دن پہلے 11 مارچ کو ہم نے اپنے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں ان کی پرانی جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک کلپ بھی چلایا تھا جو کہ الطاف حسین کے خلاف تھا. بلکہ میرے خیال سے جو پرانی ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے وہ نئی سٹیٹمنٹ سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن جو نئی ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ نئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کرمنلز کو جیل میں فسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے، اور دوسرا اس میں گورنر سندھ عشرت العباد صاحب پر بھی الزام لگایا کہ وہ بھی ایم کیو ایم کے کرمنلز کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو نئی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے جیل کے اندر ڈیتھ سیل میں سولت مرزا کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ان کا ٹارگٹ ایم کیو ایم تو ہے ہی ہے، وہ تو پہلے سے ہے، لیکن اب ان کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی کی سندھ میں صوبائی حکومت بھی ہے. اور جو نئی یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اس سے اب بہت واضح ہو گیا ہے کہ جو لوگ ایم کیو ایم کے خلاف اس وقت کاروائی کر رہے ہیں بظاہر ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کرمنلز کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں، لیکن ان کا سیاسی ایجنڈا بھی ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو سولت مرزا کی پہلی سٹیٹمنٹ ہے اس میں صرف ایم کیو ایم کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا گیا, ان پر الزام لگایا گیا کہ جی ان کے کہنے پہ سولت مرزا نے قتل و غارت کی, لیکن جو نئی سٹیٹمنٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اور اس میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ سولت مرزا کو پھانسی کی سزا تو 1999 میں ہوئی تھی, اپریل 1999 میں, اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور پرویز مشرف کی حکومت آ گئی. 1999 سے لے کے 2008 تک سولت مرزا جو ہے اس کو بالکل کوئی پرابلم نہیں تھی, جیل میں اس کو پھانسی کی سزا اس کی معطل رہی, جیل کے اندر وہ جو کچھ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا. میری اطلاعات کے مطابق مشرف دور میں وہ جیل سے نکل کر اپنے گھر کو بھی وزٹ کیا کرتے تھے, لیکن ان کے نئے ویڈیو سٹیٹمنٹ میں صرف پیپلز پارٹی پر الزام لگایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کرمنلز کو سپورٹ کرتی تھی. تو پیپلز پارٹی نے کیا ہوگا, لیکن مشرف کے دور کو وہ بالکل بیچ میں سے غائب کر کے, جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مقتدر حلقے جو ہیں جن کی طرف سے یہ سب کاروائی ہو رہی ہے, ان کو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہے یا الائنس ہے سندھ کی سطح تک, وہ ناقابل قبول کیوں ہے؟
دیکھیں ابھی تک یہ تو واضح نہیں ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کس طرح ریکارڈ ہوئی ہے. آج جو بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں امیر سرفراز بگتی, انہوں نے اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کے بارے میں ایک تحقیقات کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں ان کو شاید یہ یقین ہے کہ کراچی میں جو بدامنی ہے اس کی ذمہ دار صرف ایم کیو ایم نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ جو مذہبی اور فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان کے کرمنلز بھی ہیں. تو شاید ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ صرف ایم کیو ایم کو ٹارگٹ نہیں کرنا بلکہ پیپلز پارٹی کے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے, اور اس لیے وہ پیپلز پارٹی پہ تھوڑا پریشر ڈال رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس مشکل وقت میں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ جو لوگ ایم کیو ایم کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اس وقت سنگل آؤٹ کیا جائے, دیوار کے ساتھ لگایا جائے, پریشر بڑھایا جائے, الطاف حسین صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت چھوڑ دیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو سہارا دیا ہے. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کا سہارا دینا بند کر دے.
ویسے حامد میر, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, طالبان اور شدت پسندی کے خلاف ایک قومی ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس پر عمل درآمد بھی شروع ہوا تھا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ پس پردہ چلے گئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو بقول ان کے کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہدف نظر آ رہا ہے, تو کیا اصل پالیسی بھی یہی ہے؟
دیکھیں جہاں تک طالبان کے خلاف کاروائی کا تعلق ہے تو شمالی وزیرستان میں اور خیبر ایجنسی میں وہ کاروائی ہو رہی ہے, بڑی شدت کے ساتھ وہ بھی جاری ہے. دوسری طرف جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے وہ تو رینجرز کر رہی ہے, جبکہ قبائلی علاقوں میں آپریشن فوج کر رہی ہے, لیکن ظاہری بات ہے رینجرز کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی حاضر سروس فوجی افسران ہیں. تو اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں خدشہ یہ ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور کوشش کی گئی کہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کو غیر موثر کر دیا جائے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے, تو جو ایم کیو ایم کا جو ینگ کیڈر ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے, اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز میں بھی جا سکتے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر سبورسو ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ایم کیو ایم کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی, کاروائی ہونی چاہیے اور کرمنلز کے خلاف کاروائی سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے, لیکن کیا یہ بھی ایک کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ایک پھانسی کا جو ملزم ہے اس کو پھانسی ہونے والی ہے, لیکن چند گھنٹے پہلے اس کا ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ڈیتھ سیل سے میڈیا پہ ریلیز کر دیا جاتا ہے, جبکہ باقی بہت سے جو درجنوں سزائے موت کے قیدی ہیں ان کو یہ فیسلٹی نہیں مل رہی. تو یہ بھی ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے. پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں ان کا حل رول آف لا ہے, لیکن صرف ایک سیاسی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے پھانسی کہ ایک قیدی کی ڈیتھ سیل میں ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے میڈیا کو فراہم کرنا یہ بھی قانون کا مذاق ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر ٹیررسٹ میں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں فرق ختم ہو جاتا ہے.
اہم سوال اور بھی ہے, نواز شریف کی حکومت کو کراچی کے اس پورے منظر نامے سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا نقصان, اور کیا وہ پوری طرح غیر مؤثر ہے اس وقت جو حالات ہیں ان میں؟
دیکھیں, اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس سے کراچی میں جو بڑی سٹیک ہولڈر ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریشر میں نظر آ رہی ہے, اور اگر کراچی میں کسی بھی معمولی غلطی کی وجہ سے بدامنی کی آگ پھیلتی ہے تو الٹیمیٹ لوزر صرف ایم کیو ایم, صرف پیپلز پارٹی نہیں ہوگی, بلکہ الٹیمیٹ لوزر اس ملک میں جمہوریت ہوگی. کیونکہ ہم سن رہے ہیں, مجھے پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے دو تین دفعہ یہ بات بہت وسوخ سے کہی ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کی سازش ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے. تو اگر آصف زرداری صاحب یہ درست فرما رہے ہیں تو اگر گورنر راج لگتا ہے سندھ میں تو بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, یہ معاملہ پھر سندھ تک محدود نہیں رہے گا, اس کی زد میں خیبر پختونخوا بھی آئے گا, اس کی زد میں پنجاب بھی آئے گا, جہاں پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں جو کچھ ہوا تھوڑے دن پہلے, اور پھر اس کی زد میں اسلام آباد بھی آئے گا, بلوچستان بھی آئے گا, اور صرف ایک پارٹی جو ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کو بھی بہت قیمت ادا کرنی پڑے گی.
مطلب نواز شریف کی حکومت کو یہ سوچنا ہوگا.
دیکھیں, نواز شریف صاحب جو ہیں اگر تو وہ پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور بدامنی کا خاتمہ چاہتے ہیں, دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کریں, صرف ایک صوبے پہ توجہ مرکوز نہ رکھیں, بلکہ تھوڑی سی خیبر پختونخوا پہ اور قبائلی علاقوں پر اور کچھ جنوبی پنجاب پر بھی توجہ دیں جہاں پہ دہشت گردوں نے اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی.
ویڈیو پیغام کے جاری ہونے پر حکومت اور جمہوری سیاسی پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوگا. یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر. سزائے موت کے مجرم سولت مرزا کا ویڈیو پیغام منظر عام پر آنے کے بعد سے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک ہلچل سی نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھی حسن کاظمی نے کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس ویڈیو کے سندھ کی شہری سیاست پر کیسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
سیاسی جماعتوں نے گزشتہ سب جاری ہونے والے سولت مرزا کے ویڈیو بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے محتاط رد عمل سامنے آیا ہے. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہلا رضا کا کہنا ہے کہ سولت مرزا کا کیس نیا کیس نہیں ہے اور اس شخص کو 1999 میں سزائے موت سنا دی گئی تھی.
بہت سارے ابھی لوگوں کو پھانسیاں ہوئی جس میں اکرم لاہوری بھی تھا, اور پوچھا جانا چاہیے تھا کہ ان سے کام کون کراتا تھا, کس نے ہتھیار دیے تھے, کیا ہوا تھا. ان تک نہ جانا اور اس تک جانا, یہ باتیں کوشچنیبل تو ہیں, کیونکہ ہر اس طرح کے قاتل جن کا تعلق کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے ہوتا ہے مختلف بیان دیتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو بھی پھانسی ہوئی, تو ان کی بھی ویڈیو آنی چاہیے تھی لشکر کے, سپاہ کے, کہ ان سے کون یہ کام کرا.
انہوں نے کہا کہ اس کے کراچی کی سیاست پر اچھے اثرات نہیں ہوں گے. تاہم کراچی میں سیاسی خلا کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا ایک ووٹ بینک ہے اور کسی بھی پارٹی کے جو جان نثار ہوتے ہیں انہیں ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ تحریک انصاف کے رہنما اور کراچی سے منتخب رکن قومی اسمبلی عارف علوی کے مطابق اس معاملے کے کراچی پر بہت بہتر اثرات مرتب ہوں گے.
ان کا پھانسی لگنے سے چند گھنٹے پہلے بیان دینا ایک فطرت انسانی ہے کہ جتنے لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے یا سزائے موت دی جاتی ہے تو جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی اوور ٹرن نہیں ہوگی ان کی سزا, تو پھر وہ اپنے اللہ کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا اور پھر معافی مانگتے ہیں. تو سولت مرزا صاحب کا یہ انوکھی کیفیت نہیں تھی, جب پھانسی لگنے لگتی ہے تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں.
عارف علوی کا کہنا تھا کہ ان سارے معاملات کی مکمل تحقیقات بہت ضروری ہیں. ادھر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت اب اچھی اور بری ایم کیو ایم کے چکر میں نہ پڑے.
ہم اس پر خوش ہونے والے نہیں ہیں کہ کسی کو برا وقت آئے تو ہم تالیاں پیٹیں, لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس بات کو آج آپ بیان کر رہے ہیں, ہم مسلسل اس شہر میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھتہ خوروں, دہشت گردوں کو, سیاسی مافیا میں حصہ ملتا ہے. حکومت کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی گڈ ایم کیو ایم اور بیڈ ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے. اگر یہ پوری سیاسی جو ارینجمنٹ تھا جو کہ انتخابات کے اغوا اور انتخابات پر ڈاکے کی صورت میں پڑتا تھا, تو یہ پورا ارینجمنٹ خود بیڈ ہے. اس میں سے کچھ گٹ تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے آپ.
حافظ نعیم نے مزید کہا کہ اس معاملے کو مکمل دیکھنا چاہیے, صرف اپنی مرضی کے حصے نہ دکھائے جائیں اور 12 مئی جیسے واقعات کی بھی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
آج پھانسی پانے والے دوسرے مجرم شفقت حسین کی سزائے موت بھی مؤخر کر دی گئی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آگے آنے کو ہے. اور جو ہم نے آج اس میں پروگرام کے پہلے حصے میں نظر ڈالی, سولت مرزا کی پھانسی آخری وقت میں مؤخر ہوئی ہے, اس کی جو بھی تفصیلات ہیں, جو منظر, جو اس کا پس منظر تھا اور آئندہ ممکنات, اس پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی اور یہ خبر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی موجود ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ احمد رضا.
میلبرن میں آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل دنگل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 109 رن سے ہرایا اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور 6 وکٹوں کے نقصان پر 302 رنز بنائے, جس میں روہت شرما کی 137 رنز کی شاندار اننگ بھی شامل تھی. دوسرے کامیاب ترین بیٹسمین سریش رائنا رہے, جنہوں نے 57 بالوں پر 65 رنز بنائے. جواب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 193 رنز کے مجموعی اسکور پر ڈھیر ہو گئی. اب سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ کل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل کی فاتح ٹیم سے ہوگا. ادھر بنگلہ دیشی ٹیم کو بھارت کے خلاف اس کوارٹر فائنل میں سلو اوور ریٹ پر جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. بنگلہ دیشی ٹیم کے کپتان مشرفی مرتضیٰ کو ایک ون ڈے انٹرنیشنل کے لیے معطل کیا گیا ہے اور ان پر میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد کیا گیا ہے, جبکہ ٹیم کے باقی کھلاڑیوں کو ان کی میچ فیس کا 20% جرمانہ دینا ہوگا. ایڈیلیڈ میں کل کھیلے جانے والے ورلڈ کپ کے تیسرے کوارٹر فائنل کے لیے آسٹریلیا اور پاکستان دونوں ہی پرعزم نظر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آسٹریلیا کا پلہ بھاری ہے اور اسے ہوم گراؤنڈ, ہوم کنڈیشنز کا بھی فائدہ ملے گا, مگر پاکستانی کپتان مصباح الحق کہتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ فیورٹ ٹیم ہی جیتے. انہوں نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف پاکستانی کھلاڑی کسی دباؤ کے بغیر کھیلیں, مزے سے کھیلیں اور اپنی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں, اور اگر پاکستان نے آسٹریلیا کو دھول چٹائی تو یہ پاکستانی کرکٹ کے نقطہ نظر سے بہت بڑی کامیابی ہوگی. فٹ بال کی چیمپئنز لیگ میں کل کھیلے جانے والے میچوں میں بارسلونا نے مینچسٹر سٹی کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا کے ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا, جبکہ یوونٹس نے بوروشیا ڈورٹمنڈ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے احمد رضا. بھارت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو بس آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں میں بھیڑ اور گندگی کا یہ عالم ہے کہ وہاں آپ جا نہیں سکتے, اور پرائیویٹ ہسپتال پہنچ جائیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رکیں یا واپس چلے جائیں. یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو آنے کو ہے. سربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ نخبت ملے.
پاکستان میں وزارت داخلہ نے سولت مرزا کی پھانسی کی سزا مؤخر کر دی ہے, لیکن اس سے قبل منظر عام پر آنے والا ویڈیو پیغام ایک معمہ بن گیا ہے, جس کے حل کے لیے بلوچستان حکومت نے تحقیقات کا حکم دیا ہے. پاکستان میں وزارت داخلہ کی درخواست پر پھانسی کے ایک اور مجرم شفقت حسین کی سزا پر بھی عمل درآمد روک دیا گیا ہے. اقوام متحدہ نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سزائے موت پر پابندی بحال کی جائے. کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کل ایڈیلیڈ میں آسٹریلیا کے خلاف اپنا کوارٹر فائنل میچ کھیل رہی ہے. اقوام
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کی ایک تازہ رپورٹ میں دولت اسلامیہ پر عراق میں یزیدی اقلیتوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تیونس میں پولیس نے عجائب گھر حملے سے تعلق کے شبے میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ مارے جانے والے ایک حملہ آور کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ملکی خفیہ اداروں کو مطلوب تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیڈبین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے اور اہم خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی تھیں معصومہ ملک۔ اور ہم آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے پھانسی سے قبل ویڈیو کا معمہ، تحقیقات کا حکم۔ تفصیلات کے لیے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ اور ہماری اگلی رپورٹ یہ ہے کہ شفقت حسین کی پھانسی 72 گھنٹوں تک مؤخر ہونے پر اب ان کے گھر میں خوشی کا ایک سما ہے۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی صبح سے ہی شفقت کے گھر میں عزیز و اقارب، دوست احباب اور ہمسایوں کا مبارکباد کے لیے تانتا بندھا رہا۔ اس بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں مظفرآباد سے اورنگزیب جرار۔
شفقت حسین کا خاندان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے نوا میں 3 کے 2 کمرے پر مشتمل مکان میں کرائے پر قیام پذیر ہے، جس میں ان کے والدین بابی اور ایک بڑا بھائی اور بڑی بہن رہتے ہیں۔ شفقت حسین کی پھانسی پر ایک مرتبہ پھر عمل درآمد رکنے کے بعد ان کے خاندان کے چہرے پر خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ اس موقع پر شفقت کی والدہ مکھنی بی بی نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
بہت خوشی آئی ہے، بہت خوشی آئی ہے، کلے دی جوان ہوئی دیا، نوی زندگی ملی ہے، بچے دی خوشی سن کے نوی زندگی آئی ہے، مکو اتنی خوشی مکو اللہ دیتی ہے، اللہ سے اتنی خوشی دیتی ہے جس طرح ابھی کوئی نہیں، مجھ خوشی دیتی ہے، اللہ نہ بھی خوشیاں دو ہے، جی ہمیں خوشی دیتی ہے، اللہ نہ خوشیاں دو ہے۔
شفقت کے بھائی منظور حسین کا کہنا ہے کہ پھانسی کی سزا مؤخر ہونے کے بعد اب انصاف کی کچھ امید پیدا ہوگی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شفقت کی کم عمری کے بارے میں فوری شفاف تحقیقات کروائے۔
مجھے خوشی اتنی محسوس ہوئی ہے کہ میں نہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے آج کتنی خوشی محسوس ہوئی کہ بھائی کی نہ سزا کو نہ مخر جب اطلاع مجھے ملی ہے، کہ اس کا مجھے بتا نہیں سکتا کہ مجھے خوشی کتنی ملی ہے۔ ابھی نہ پاکستان حکومت پہ اور نہ پاکستان عدلیہ پہ، نہ سندھ حکومت پہ، نہ جناب میں بہت امید ہے اور انشاءاللہ امید قائم رہے گی اور امید اللہ پہ، اور اسی طریقے ہمیں انصاف ملتا رہے گا اور ملے گا انشاءاللہ، امید اللہ پہ۔
شفقت کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع نیلم کے علاقے کیل سے ہے۔ انہیں کراچی میں سن 2004 میں ایک بچے کے اغوا اور قتل کے مقدمے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔
یہ تھے مظفرآباد سے اورنگزیب جرال۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، کراچی میں ایک بچے کے اغوا کے جرم میں 14 برس کی عمر میں موت کی سزا پانے والے قیدی شفقت حسین کی پھانسی پر عمل درآمد 3 دن کے لیے فی الحال روک دیا گیا ہے۔ شفقت حسین کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے اور آج صبح اسے سزائے موت دی جانے والی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شفقت حسین کی پھانسی کے خلاف ملک میں سماجی تنظیموں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی ایک مہم چلائی گئی تھی اور سارا بلال کی تنظیم بھی شفقت حسین کی سزائے موت کے خلاف وزارت داخلہ سے مسلسل رابطے میں ہے۔ تو یہ سزا 3 دن کے لیے صرف معطل ہونے کے بعد ہم نے سارا بلال سے رابطہ کیا اور یہی پوچھا کہ وزارت داخلہ نے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے۔
وزارت داخلہ سے جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوئی ہے اس میں 72 گھنٹے کے لیے کی گئی ہے کہ اس کے کیس کو ری ایگزامن کیا جائے۔ تو ڈائریکٹلی تو نہیں ہمارے سے کچھ کہا، یہ نوٹیفیکیشن ہے جو سندھ گورنمنٹ کو پہنچی ہے کہ اس کی پھانسی کو معطل کیا جائے 72 آورز کے لیے اور کیس ری ایگزامن کیا جائے۔ تو
اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ری ایگزامن کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اگر ری ایگزامن کے لیے کہا گیا ہے تو 72 گھنٹے تو اس کے لیے بہت ناکافی ہے نا؟
جی دیکھیں، ہماری پوزیشن پہلے سے ہمیشہ یہ تھی کہ شفقت حسین 14 سال کا تھا اور اس کی ایج غلط ریکارڈ کی گئی تھی اس کی ٹرائل میں، تو اس کے مقدمے میں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے خلاف جو ثبوت پیش کیا گیا تھا وہ تشدد کی بیسس پہ کیا گیا تھا، تشدد کے تھرو کیا گیا تھا۔ اب ہم ایک تو پہلے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے عین وقت پر بھی آ کے معاملے کو سنگین ہوئے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ 72 گھنٹوں میں زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک تشویش کی جا سکے, خاص کر ایسی تشویش جس میں یا ایسی انکوائری جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ٹرانسپیرنسی اور یو نو تھرونیس دکھائے. تو ہمارا کنسرن ہے یہ کہ اس کی جو ری ایگزامینیشن ہونی ہے اس کی جوونیلٹی کے اوپر, یعنی کہ اس کی عمر کے اوپر اور اس کے ٹارچر کے اوپر, کہ 72 گھنٹے جو ہے وہ کافی نہیں ہوں گے.
اچھا, تو آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو لڑکا تھا یہ کم عمر تھا, اور دوسرا یہ بھی کہ جو کچھ اس سے اعتراف جرم کروایا گیا ہے وہ جبر اور تشدد کے ذریعے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم اس نے شاید نہیں کیا ہے.
جی, وہ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں, بٹ جو ٹارچر کی الیگیشن ہوتی ہے, دیکھیں پاکستان نے کافی زیادہ یو این کنونشن کو سائن کیا, جس سے ان کی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک آبلیگیشن ہوتی ہیں. جس طرح یہ جو اگر یہ بچہ ہے, اگر یہ کم عمر ہے تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی, یہ پاکستان نے انٹرنیشنل کنونشن بھی سائن کی ہوئی ہے اور ڈومیسٹکلی بھی ہمارے پاس جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس ہے, کہتی ہے کہ آپ اگر جو کسی بچے کو آپ سزائے موت نہیں دے سکتے, رائٹ. تو اب اگر آپ نے تشویش کرنی ہو اس کی ایج کی, اس کی عمر کی, اس تشویش,
کل اس کے والدین نے اس کی پیدائش کا جو سند پیش کی ہے, جو برتھ سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے, اس سے کچھ فرق پڑے گا؟
دیکھیے, برتھ سرٹیفکیٹ صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے, اس کے تمام فیملی کے بھی آئی ڈی کارڈ پیش کیے گئے ہیں. لیکن جہاں پہ بھی ڈاؤٹ ہو, اگر حکومت کہتی ہے کہ جی برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی انہیں ڈاؤٹ ہے, تو یہ ایک کافی یو نو یہ ایک چیز ہے جو تشویش کے تھرو ریزالو ہو سکتی ہے. آپ انٹرویو کریں اس کی فیملیز کا, آپ ریکارڈ کلیکشن کریں, آپ ایویڈینس کلیکشن کریں, آپ بے شک.
اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب اس پہ کیس چلا تھا بچے پر, اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہوا جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی کیس کی؟
نہیں, وہ نہیں ہوا, بیکاز ان کے وکیل نے, جو ان کے مفت کے وکیل تھے, کورٹ اپوائنٹڈ وکیل تھے, انہوں نے ان سے کبھی یہ پوچھا نہیں. اور شفقت جو ہے چار سالوں ساتھی جماعت سے وہ اسکول چھوڑ کے گیا تھا, کیونکہ اس کی جو ذہنی توازن ہے وہ بچوں جیسا ہے, وہ پاس نہیں کر پا رہا تھا جماعت کو بار بار. تو اگر آپ ایک ایسے بچے کو جس کا ویسے بھی ذہنی توازن تھوڑا سا کم ہے, آئی کیو اس کا لو ہے, اور اس کے اوپر 9 دن تشدد کیا گیا ہو, اور اس کو آپ ٹرائل کے سامنے ڈال دیں جہاں پہ اس کا سرکاری وکیل اس سے سوال بھی نہ پوچھے, تو یو نو وہ کس طرح کی یو نو مجھے تو بہت واضح لگتا ہے, کہ مجھے تو پتا ہے کہ بہت واضح ہے کہ کس طرح یہ ہوا کہ اس کی عمر 23 سال ہی لکھی گئی, اور وہ کس بیسس پہ لکھی گئی, اس کا آئی ڈی کارڈ تو کوئی تھا نہیں.
شفقت حسین کی سزائے موت کے خلاف مہم چلانے والی سارا بلال. لاہور کی ایک سیشن عدالت نے مریم صفدر نامی اس خاتون کی عبوری ضمانت منظور کر دی ہے جن کی گاڑی سے ٹکرانے کے بعد یوہن آباد کے قریب 3 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لاہور میں ہونے والے 2 چرچ دھماکوں کے خلاف مسیحوں کا پرتشدد احتجاج جاری تھا. شمالہ جعفری کی رپورٹ.
مریم صفدر لاہور کے ایک نجی اسکول کی ٹیچر ہیں. پیر کے روز جب یوہن آباد کے چرچ حملوں کے بعد فیروزپور روڈ پر احتجاج کا سلسلہ جاری تھا, تو مسیحی نوجوانوں کے ایک گروہ نے ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی. مریم گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی. مبینہ طور پر ڈنڈا بردار ہجوم کے ایک دم سامنے آنے اور گاڑی پر دھاوا بولنے پر وہ پریشان ہوئیں, اور خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے انہوں نے گاڑی آہستہ کرنے کے بجائے اس کی رفتار بڑھا دی, جس سے 3 افراد نیچے آ کر کچلے گئے. 2 لوگ تو موقع پر ہی ہلاک ہوئے جبکہ 1 نے ہسپتال جا کر دم توڑ دیا. حادثے کے بعد نوجوانوں کا ہجوم مریم پر حملہ آور ہوا, جس پر پولیس نے مداخلت کی اور انہیں گاڑی سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچایا. مریم کے خلاف 3 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج کروایا گیا ہے. آج وہ لاہور کی سیشن عدالت میں پیش ہوئیں اور استدعا کی کہ وہ بے گناہ ہیں. یہ ایک حادثہ تھا, پتھراؤ اور گھیراؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی کی رفتار تیز کی, اور ان کا مقصد کسی کی جان لینا نہیں تھا. مریم کا کہنا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ تفتیش میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, لہٰذا انہیں عبوری ضمانت دی جائے, جس پر ایڈیشنل اینڈ سیشن جج شہزاد رضا نے 24 مارچ تک مریم صفدر کی عبوری ضمانت کا حکم دیا اور تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ وہ ان سے تفتیش کریں اور 24 مارچ کو اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں. یوہن آباد چرچ حملوں کے بعد مسیحیوں کے ایک مشتعل ہجوم نے 2 افراد کو پکڑ کر زندہ جلا دیا تھا, جس کے بعد علاقے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی. जबकि दो दिन तक यहां डंडा बरदार नौजवानों ने नाके लगाकर फिरोजपुर रोड के एक हिस्से का कंट्रोल संभाले रखा और पुलिस इलाके में मौजूद होने के बावजूद मदाखलत से गुरेज करती रही। फिर रेंजर्स को बुलाकर सूरत हाल को काबू में लाया गया। शुमाइल जाफरी, बीबीसी लाहौर।
और आइए अब एक नजर डालें एक बैन अलाकवामी खबर पर। ट्यूनिस में हुक्काम ने चार अफराद को हिरासत में लिया है। उन पर शुबा है कि वो गुज़श्ता रोज अजायब घर के बाहर गैर मुल्की सयाहों पर हमले में मुलव्वस हैं। इस हमले में 20 गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 23 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। ये तफसीलात जमा की हैं जहीरुद्दीन बाबर ने।
मुतअद्दद गैर मुल्की शहरियों समेत कम से कम 40 जख्मी इस वक्त ट्यूनिस के हस्पताल में जेर इलाज हैं। अतालवी खातून ब्रूना उनमें से एक हैं। हस्पताल के बिस्तर से उन्होंने बुध के हमले का आंखों देखा हाल सुनाया।
हम नुमाइश देख रहे थे, अजायब घर के एक पुराने कमरे में पिचकारी देख रहे थे। अचानक मुझे और मेरी बेटी को गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी, फिर भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई शीशे की खिड़कियों के पीछे छुप रहा था तो कोई कमरों के कोनों में।
ब्रूना अजायब घर के अंदर थी, लेकिन हुकाम के मुताबिक हमला आवरों ने अजायब घर के बाहर बसों से उतरने वाले सयाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 20 गैर मुल्कियों समेत 23 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में इटली, बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, कोलंबिया, जापान, स्पेन और पोलैंड के शहरी शामिल थे। ट्यूनिस का बारदो अजायब घर मुल्क का सबसे बड़ा अजायब घर है, जो 15वीं सदी में बना। दुनिया भर से हर साल कोई 16 लाख सयाह बारदो अजायब घर में पड़े 40,000 साल पुराने नवादरात देखने ट्यूनिस जाते हैं। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दो हमलावर मारे गए। इनमें से एक यासीन लाबीदी ट्यूनिस के खुफिया इदारों की नजर में था। वजीर आजम हबीब अल सैद, ट्यूनिस के वजीर आजम ने बताया कि तहकीकात जारी हैं। इस वक्त हम नहीं कह सकते कि वो किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा था या नहीं। लाबीदी के बारे में खुफिया इदारों को इल्म था, लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उसके मंसूबे के बारे में कोई जानता था या नहीं। ये थे ट्यूनिस के वजीर आजम के अल्फाज। हुकाम ने हमले से ताल्लुक के शुबे में चार अफराद को हिरासत में लिया है, जबकि दारुलहुकूमत ट्यूनिस में सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी बढ़ा दी गई है। दुनिया भर के रहनुमाओं ने ट्यूनिस में इस हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। इसे ट्यूनिस में जमहूरियत के फरोग पर हमला करार दिया है और शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ने के लिए ट्यूनिस की हुकूमत के साथ इजहार यकजहती किया है। ट्यूनिस के शहरियों ने भी सड़कों और गलियों में मुजाहरे करके शिद्दत पसंदी की मजम्मत की है। उधर इटली और बरतानिया से बैन अलाकवामी सियाहती दौरों पर ले जाने वाली कंपनियों ने ट्यूनिस के लिए अपने तमाम दौरे मुअत्तल कर दिए हैं।
ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे जहीरुद्दीन बाबर। और आइए अब कुछ बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आप जानते हैं कि तीसरा क्वार्टर फाइनल कल एडिलेड में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला है। बहुत से मुबस्सरीन और माहिरीन का ये ख्याल है कि ऑस्ट्रेलवी टीम इसमें फेवरेट होगी, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान मिसबाउल हक बहुत ही पुरएतमाद नजर आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने की पूरी सलाहियत रखती है। एडिलेड से अब्दुल रशीद शकूर की रिपोर्ट।
वर्ल्ड कप का पहला मरहला पार कर लेने के बाद पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया की शक्ल में एक सख्त इम्तिहान का सामना है। पहले दो मैचों में शिकस्त के बाद से पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी में बतदरीज बेहतरी आती गई है, लेकिन सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया इस आलमी कप की फेवरेट टीम है, जिसे अपने होम ग्राउंड और होम कंडीशन में हराना आसान नहीं। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान मिसबाहुल हक के ख्याल में जरूरी नहीं कि फेवरेट ही हर मरतबा कामयाबी हासिल करे।
स्पेशली वो बहुत टफ टीम है। आप कह सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, कोई टीम फेवरेट होती है तो दूसरी कोई भी टीम उसको हराती है तो उसको अपसेट ही कहते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपसेट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात।
मिसबाहुल हक और शाहिद आफरीदी वर्ल्ड कप के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान किसी तौर ये नहीं चाहते कि क्वार्टर फाइनल ही उनका अलविदाई मैच साबित हो।
जब आप बड़े गोल रखते हैं और आप जब ये सोच के चलते हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है या फाइनल तक जाना है और वर्ल्ड कप जीतना है, तो मेरे ख्याल में फिर आप इन मैचेस का प्रेशर नहीं लेते। आपने किसी भी स्टेज पे किसी भी टीम से खेलना है और कोशिश करना है कि इफ یو وانٹ ٹو بیکم چیمپئن, تو جو بھی ٹیم آپ کے سامنے آتی ہے اس کو آپ نے جیتنے کی کوشش کرنی ہے. میرا نہیں خیال کہ میرے پہ اتنا کوئی خاص پریشر ہے اس چیز کا, میں کوشش کروں گا کہ باقی پلیئر بھی وداؤٹ پریشر کھیلیں, انجوائے کریں اپنی اس گیم کو, جسٹ ریلیکس ہو کے اندر جائیں, اپنی بیسکس ٹھیک کریں, صرف اپنا 100% اپنی بیسٹ ایفرٹ دیں.
آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک کوارٹر فائنل کو آسان نہیں سمجھ رہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی بالنگ بڑی مضبوط ہے. مبصرین اس میچ کو فاسٹ بالرز کا مقابلہ قرار دے رہے ہیں. مچل اسٹارک 16 وکٹیں حاصل کر کے اب تک اس عالمی کپ میں سر فہرست ہیں, جبکہ پاکستانی بالرز میں وہاب ریاض 14 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان عالمی کپ مقابلوں میں 8 میچز کھیلے جا چکے ہیں اور دونوں نے 4-4 میچز جیتے ہیں, لیکن آسٹریلوی سرزمین پر پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف آخری 10 میں سے 9 میچز ہار چکی ہے. ایڈیلیڈ میں پاکستان نے 17 ون ڈے انٹرنیشنل آسٹریلیا اور دوسری ٹیموں کے خلاف کھیلے ہیں, جن میں سے وہ صرف 4 ون ڈے جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہے. عبدالرشید شکور, بی بی سی, ایڈیلیڈ.
اور آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کوارٹر فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو ہرا دیا ہے. اس میچ کی تفصیلات بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک بران جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور سیربین میں اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں, آپ کو کابل لیے چلتے ہیں جہاں آج ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مشترکہ گیس پائپ لائن منصوبہ یا ٹاپی پروجیکٹ کا وزارتی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ان چاروں ممالک کے وزراء اس پروجیکٹ کے پس منظر میں اور اس پروجیکٹ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں تفصیل ہمیں بتائی ہے کابل سے بی بی سی کے نامہ نگار سعید انور نے.
ترکمنستان, افغانستان, پاکستان, ہندوستان مشترکہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ٹاپی کے نام سے مشہور ہے کا آغاز 20 سال پہلے ہوا تھا. 15 مارچ 1995 میں پاکستان اور ترکمنستان کے درمیان گیس درامد کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوا تھا. 2008 تک اس حوالے سے کئی مذاکرات ہوئے اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی آئل کمپنیز اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیے تھے. رفتہ رفتہ 2008 میں افغانستان کا نام بھی اس میں شامل ہوا اور اسی سال میں طالبان حکومت نے افغانستان کے ذریعے پائپ لائن گزر جانے پر اتفاق کیا. تاہم چند مہینے بعد نائروبی اور دارالسلام میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کے بعد ٹاپی گیس پائپ لائن پر بات چیت تعطل کا شکار ہوا, کیونکہ اس پروجیکٹ میں ایک امریکی کمپنی بھی شامل تھی اور افغانستان میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے موجودیت کی وجہ سے امریکی کمپنی اپنے دفاتر بند کیے. طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد 2002 میں افغانستان, پاکستان اور ترکمنستان کے رہنماؤں نے ایک بار پھر ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے, لیکن افغانستان میں ناامنیوں کی وجہ سے پھر بھی ٹاپی پروجیکٹ پر کام شروع ہونے کے حوالے سے مشکلات پیدا ہوئے. لیکن اس پروجیکٹ پر بات چیت رکی نہیں. گزشتہ سالوں میں اس موضوع پر ترکمنستان, افغانستان, پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کئی بار بات چیت ہوئے اور آخر کار آج ٹاپی پروجیکٹ کے 21ویں منسٹریل میٹنگ کابل میں منعقد ہوا. اب فرانس کے ٹوٹل آئل کمپنی کئی دیگر آئل کمپنیوں کے ساتھ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ہندوستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ٹاپی پروجیکٹ اس خطے میں ایک سب سے بڑی اقتصادی پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ٹاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر عمل درآمد شروع ہو جائے تو نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کو گیس فراہم ہوگی بلکہ افغانستان میں بھی ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع فراہم ہونے کے علاوہ سالانہ $300 ملین درآمد ملے گی۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور ٹاپی منصوبے پر بات چیت میں آج کیا پیش رفت ہو سکی ہے، اس کے لیے ابھی کابل میں ہی رکتے ہیں۔ وہاں سے سعید انور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ سعید انور، کافی اہم اجلاس تھا آج کا اور اس میں کمپنیوں کے ماہرین بھی شریک تھے، کچھ طے پایا؟
جی بالکل، بہت اہم اجلاس تھا آج کے اجلاس سے پہلے۔ گزشتہ دو دنوں میں افغانستان میں توقع یہ تھا کہ آج کے اجلاس میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے اور شاید یہ قرارداد جو ہے ایگریمنٹ فرانس کے ٹوٹل کمپنی کو دی جائے گی، لیکن اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ترکمنستان کے وزیر پیٹرولیم نے وعدہ کیا کہ ترکمنستان بہت جلد فرانس کے ٹوٹل آئل کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ کے حوالے سے معاہدہ دستخط کرے گا۔ تاہم کوئی مشخص تاریخ نہیں دی ہے کہ یہ کب ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ روس کے رسٹک کمپنی اور چین کے پٹرولیم اور پائپ لائن کمپنی کے ساتھ بھی مذاکرات جاری رہے گی۔ ان کا توقع تھا کہ بہت جلد ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔
سعید انور، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اقتصادی منصوبہ ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا، تو ظاہر ہے کہ اس کی تکمیل کے کافی مراحل ہوں گے، تو اب ابھی مزید کتنے اجلاس متوقع ہیں؟
دو اہم مرحلے رہ گئے ہیں، یہ تیسرا مرحلہ تھا جو آج کابل میں اس پہ بحث ہوئی۔ چھوٹے مرحلے میں جو کمپنیز انویسٹمنٹ کریں گے وہ فائنل ہو جائے گا، اور پانچواں مرحلہ جو ہے اس پہ عملی کام شروع ہوگا۔ آج کے اجلاس میں تو فیصلہ یہ ہوا کہ چھوٹے مرحلے کے لیے کٹنگ کی میٹنگ ہوگی، تاہم یہ واضح میڈیا کو واضح نہیں کیے ہیں، لیکن کہا ہے کہ بہت جلد فیصلے کیے جائیں گے۔
سعید انور، گو کہ یہ خاصا قبل از وقت ہے یہ پوچھنا، لیکن کوئی ذہن میں کوئی ایسی تاریخ ہے گیس پائپ لائن جو ہے، جو یہ منصوبہ ہے، اس پر عملی طور پر آغاز کب سے شروع ہو سکے گا؟
بالکل، یہ آج سارا دن ہم اسی سوال کے پیچھے سرگرداں گھوم رہے تھے۔ ان کی اسٹیٹمنٹ بھی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی تاریخ مشخص نہیں
تھی۔ اچھا سعید انور، کابل سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں انڈیا، جہاں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو بس آپ جانے اور آپ کا خدا۔ زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں میں بھیڑ اور گندگی کا یہ عالم ہے کہ وہاں آپ جا نہیں سکتے، اور پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچ جائیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں سے بھاگیں کیسے۔ آپ کو شاید کبھی خود بھی یہ تجربہ ہوا ہو۔ بڑے ہسپتال اور پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے بہت سے ڈاکٹر مریض کو دیکھتے ہی معائنوں یعنی ٹیسٹ کی ایک لمبی چوڑی فہرست لکھ دیتے ہیں۔ کبھی جہاں کہیں آپریشن کی ضرورت ہو تو وہاں آپریشن کر دیا جاتا ہے، لیکن جہاں علاج کی ہی ضرورت نہ ہو وہاں، جہاں آپریشن کی ضرورت نہ ہو وہاں آپریشن کر دیا جاتا ہے، جہاں علاج کی بھی ضرورت نہ ہو وہاں علاج کر دیا جاتا ہے، صرف پیسے بنانے کے لیے۔ لیکن اب خود صحت کے شعبے سے وابستہ کچھ لوگ اور کچھ اصول پسند ڈاکٹر اس صورتحال کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم۔
My name is Kulwant Sandhu. Kulwant Singh Sandhu is my full name.
Kulwant Singh Sandhu کینیڈا میں رہتے ہیں۔ وطن آئے، بس میں سفر کیا، ایک گلاس پانی پیا اور پیٹ خراب ہو گیا۔ انہوں نے ایک بڑے اسپتال کا رخ کیا اور پھر
تو کہنے لگا ٹھیک ہے آپ یہ ٹیسٹ کرائیے اور یہ میڈیسن لیے۔
آپ کا صرف پیٹ خراب ہے اور آپ کے یہ پانچ چھ دوائیاں تو انہوں نے آپ کو لکھ دی ہیں، اور آپ کا ہیموگرام کرایا ہے، سی آر پی مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ لیور فنکشن ٹیسٹ ہے، کڈنی فنکشن ٹیسٹ ہے، سٹول کا کلچر ہے، یورین کا کلچر ہے۔ کتنے پیسے خرچ ہوئے اس میں؟
4572
صرف پیٹ خراب کے لیے۔
صرف پیٹ خراب کے لیے۔
اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس میں آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے تھا؟
بالکل بالکل۔
کلوان سنگھ تو ہنس سکتے ہیں، جان پھر بھی سستے میں ہی چھوٹ گئی، لیکن درد بھری کہانیاں بھی بہت ہیں۔ یہ ہندوستان کا سب سے مشہور ہسپتال ہے. یہاں کمرہ ڈاکٹروں سے بھرا ہوا ہے. بات ڈاکٹروں کی برادری میں لالچ کی بیماری پر ہو رہی ہے. کہیں کمیشن کی پیشکش تو کہیں غیر ضروری ٹیسٹ. اس طرح کے کیسز کوئی انوکھی بات نہیں ہے, لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ خود ڈاکٹر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر ارون گادرے اور ڈاکٹر ابھے شکلا نے ایک کتاب لکھی ہے, وائسز آف کانشنس فرام دی میڈیکل پروفیشن. اس کتاب میں خود ڈاکٹروں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی حرکتوں کو بے نقاب کیا ہے. ڈاکٹر شکلا,
ہم نے یہ کتاب اس لیے لکھی کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آج پرائیویٹ اسپتالوں میں جو پوری پرستھتی مریضوں کے ساتھ جو کچھ بھی گزر رہی ہے, اس کو لے کر کے کوئی ایسا بڑا ابھیاس نہیں ہوا ہے, اور ڈاکٹروں کا اس کے بارے میں کیا انوبھو ہے اس کے بارے میں بھی کہیں پہ ہمیں ایسا کوئی دستاویز نہیں دکھائی پڑ رہا تھا.
اسی طرح کی ایک کوشش عالم سنگھ اور ان کے ساتھی سنیل نندراج نے بھی شروع کی ہے, ایک ویب سائٹ کی شکل میں. دونوں حفظان صحت کے نظام میں کام کر چکے ہیں. یہاں آپ اپنے تجربات اپلوڈ کر سکتے ہیں. نام ہے میڈی لیکس. عالم سنگھ,
کئی بار کئی آئٹمز ہیں جو بار بار یوز ہوتے ہیں اور ہر ایک بار ان کے لیے فل چارج لیا جاتا ہے. تو جیسے کوئی 8-9 ہزار کی چیز ہے, وہ اس کا ریٹ سیٹ ہوا ہے کہ یہ ایک بار استعمال ہوگی اور پھر پھینکی جائے گی, پر وہ ہسپتال اس کو 3-4 بار یوز کر رہا ہے اور ہر ایک بار اس کا 8-9 ہزار روپیہ لے رہے ہیں. کئی بار چیزیں نکالی جاتی ہیں, جیسے کہ پیس میکر نکالا جاتا ہے اور پھر ری یوز کیا جاتا ہے اور فیملی کو پتہ بھی نہیں. ہسپتال میں جب آپ داخل ہو گئے تو آپ کو سستی دوائی دی جائے گی, پر جب بل بنے گا وہ جو کمپنی کے نام والی دوائی ہے جو مہنگی ہے اس کے حساب سے بل بنایا جائے گا. تو ایسے کافی پرابلمز ہیں جو لوگ بتاتے ہیں.
آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پر لوگ کس طرح کے تجربات چھوڑ رہے ہیں. MEDILEAKS. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی ماں کو اینجیو پلاسٹی کرانے کا مشورہ دیا گیا. بعد میں انہوں نے ایک غیر ملکی ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف دوائی کافی ہے. یہ بات اور ہے کہ یہ ڈاکٹر ان کے بھائی کا دوست تھا. ماہرین مانتے ہیں کہ اصل مسئلہ کمیشن کا ہے, اور بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں پر زیادہ سے زیادہ سرجری اور ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے.
ڈاکٹر کو جتنا زیادہ پروسیجر کرے اتنا زیادہ پیسے ملتا ہے. پیشنٹ کو آؤٹ کم یا کسی بیسس پہ تو کوئی انسینٹیو نہیں ڈاکٹر کو. جتنا زیادہ بلنگ کرتے ہیں اس کو ان کا اتنا زیادہ پیسے ملتا ہے. وہ انسینٹیو سسٹم مطلب پوری سسٹم ایسے بن جاتا ہے جس کی وجہ سے تو ڈاکٹر کو فائدہ ہے زیادہ پروسیجر کرنے سے.
یہ آواز ملک کی ایک بڑی بیمہ کمپنی کے ایک سینئر مینیجر کی ہے. وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے.
ڈینگی کا ہم نے کیا کیا, دلی میں ہر سال سپٹمبر اکتوبر نومبر اس تینوں مہینوں میں بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہمارے کلیمز کے حساب سے 70% کیسز میں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں تھی. ہاسپٹل کا الگ کرائیٹیریا ہو سکتا ہے, بٹ WHO کرائیٹیریا تو فلفل نہیں کرتے. تو ایسے ہم نے سیزیرین ڈلیوری کا بھی کیا تھا, اس میں بھی آدھے جو سیزیرین ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی میڈیکل انڈیکیشن کاغذوں پہ تو نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کو الگ سے پتا ریکارڈ نہیں کیا تو پتا نہیں, بٹ ہمارے پاس جو کلیم کے کاغذ آتے ہیں اس میں اس کے میڈیکل انڈیکیشن نہیں لکھا ہوا ہے. ایکسٹینٹ آف دا پرابلم وہ ہے, سو وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ.
لیکن سوال یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا واقعی لالچ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر شکلا,
پہلی بات ہے کہ سامانیہ لوگ, مریضوں کے سنگٹھن, سامانیہ جو جن آندولن ہے اور جو اس طریقے کے جو نیتیگت طرح سے کام کرنے والے ڈاکٹرس ہیں, ان کو ایک ساتھ آ کے ایک آندولن کے روپ میں یہ مانگ کرنی پڑے گی کہ پورے کے پورے جو میڈیکل سیکٹر ہے, جو سواستھیہ کا سیوا کا چھیتر ہے, اس کو نینترت کیا جائے. اور اس ریگولیشن کے لیے, جو سوشل ریگولیشن ہونا چاہیے, جو اکاؤنٹیبل جو ہونا چاہیے ریگولیشن, اس ریگولیشن کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کر کے کام کرنا چاہیے. اور کارپوریٹ اسپتال, دوا ادیوگ اور جو بڑے استر پہ دوا کمپنیاں جس پرکار کا کے پریشرز لا رہی ہیں ڈاکٹروں کے اوپر, یہ سب بند ہونا چاہیے.
شاید حل یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کو بہتر بنایا جائے تاکہ مریضوں کے پاس ایک راستہ اور بھی ہو. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں. سہیل حلیم, BBC دلی.
اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. مافارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
پاکستان میں حکومت بلوچستان نے سولت مرزا کے اعتراف بیان پر مبنی ویڈیو پیغام کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. پاکستان میں وزارت داخلہ کی درخواست پر پھانسی کے ایک اور مجرم شفقت حسین کی سزا بھی ملتوی کر دی گئی ہے. اقوام متحدہ نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سزائے موت پر پابندی بحال کی جائے. تحریک طالبان پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ پاک افغان سرحدی علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں ان کے کمانڈر ہلاک ہو گئے ہیں. تیونس میں پولیس نے عجائب گھر حملے سے تعلق کے شبہ میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے حکومتی وعدوں کے باوجود ملک میں سیاحتی اداروں نے اپنی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں. امریکی صدر باراک اوباما زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کے ایک حکومتی معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں. انٹرنیٹ سرچ انجن یاہو نے چین میں اپنے تمام دفاتر مکمل طور پر بند کر دیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.